بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. قرآن میں ارشاد ہوا ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم اللہ وهو السميع العلیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت 136-137 ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام پر جو ہماری طرف اتارا گیا، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پر اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو اللہ کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. پس اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو انہوں نے ہدایت پائی، اور اگر وہ پھر جائیں تو وہی ضد پر ہیں، اللہ تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں اور اطراف مدینے میں یہود آباد تھے. یہ آیت انہی یہودیوں کے ذیل میں آئی ہے. یہ یہودی ان تاریخی نبیوں کو مانتے تھے جو پچھلے زمانے میں ان کی نسل میں آئے اور جن کا ذکر ان کی کتاب بائبل میں موجود ہے، مگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا انکار کرتے تھے جو ان یہودیوں کے اپنے زمانے میں عرب میں پیدا ہوئے، جو زندہ ان کے سامنے موجود تھے. اس کے برعکس وہ لوگ جن کو ہم اصحاب رسول کہتے ہیں، صحاب کرام، تو صحاب کرام کا حال یہ تھا کہ وہ تمام پیغمبروں کا اقرار کرتے تھے. اس پر کہا گیا کہ یہودی اگر صحابہ کی طرح مومن بنے، وہ پچھلے پیغمبروں کو ماننے کے ساتھ وقت کے پیغمبر کو بھی مانے تو وہ خدا کی نظر میں مومن ہے، ورنہ نہیں. قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایمان دو قسم کا، ایک مثل یہود ایمان، دوسرا مثل صحابہ ایمان. جیسا کہ فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو ایک مثل یہود ایمان اور دوسرا مثل صحابہ ایمان. اللہ تعالیٰ کو مثل صحابہ ایمان مطلوب ہے، اس کو مثل یہود ایمان مطلوب نہیں. اب دیکھیے کہ دونوں میں فرق کیا تھا. وہ فرق صرف فہرست کے مکمل ہونے یا فہرست کے نامکمل ہونے کا نہ تھا. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صحابہ کی فہرست انبیاء مکمل ہے اور یہود کی فہرست انبیاء نامکمل. یہ دراصل فرق حقیقت کا فرق تھا، نہ کہ سادہ معنوں میں محض فہرست کا فرق. یہود حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ کو مانتے تھے. ان پیغمبروں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ گزرے ہوئے دور کے پیغمبر تھے. یہود کی قومی روایات میں ان کو عظمت کا مقام مل چکا تھا. ہر یہودی جو پیدا ہوتا وہ اول دن سے ان پیغمبروں کا نام اس حیثیت سے سنتا تھا کہ وہ اس کی قوم کے عظیم بزرگوں میں سے تھے، پیدا ہوتے ہی سننے لگتا تھا. وہ ان کو ابتدا سے عظیم پیغمبر کی حیثیت سے جانتا تھا. اس کے برعکس محمد بن عبداللہ کا معاملہ یہ تھا کہ مدینے کے یہود پہلی بار ان سے متعارف ہوئے تو اس طرح متعارف ہوئے کہ وہ اپنے وطن سے نکال دیے گئے ہیں اور پناہ گزین کے طور پر مدینہ پہنچے ہیں. پچھلے پیغمبروں کے نام کے ساتھ عظمت کی پر اسرار داستانیں شامل تھیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بس ایک عام انسان کے روپ میں دکھائی دیتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کا پیغمبر ہونا یہود کی سمجھ میں آیا اور محمد ابن عبداللہ کا پیغمبر ہونا ان کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ آپ کے بارے میں یہود کا پہلا تاثر ہی ان کے لیے آخری تاثر بن گیا، گیا کہ وہی معاملہ تھا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ صحابہ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا، انہوں نے بھی اگرچہ آپ کو پہلی بار اسی روپ میں دیکھا جس روپ میں یہود نے آپ کو دیکھا تھا، مگر صحابہ اس ظاہری مشاہدے پر نہیں رکے بلکہ انہوں نے آپ کو اندر تک دیکھنے کی کوشش کی۔ یہود آپ کو ظاہر کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے، صحابہ نے آپ کو حقیقت کے اعتبار سے دیکھا، آپ کو اندر کے اعتبار سے دیکھا۔ یہود آپ کو آپ کے حال کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے، صحابہ نے آپ کو آپ کے مستقبل کے اعتبار سے دیکھا۔ یہود آپ کو محمد ابن عبداللہ کے روپ میں دیکھ رہے تھے، صحابہ نے آپ کو محمد رسول اللہ کے روپ میں دیکھا۔ یہ تھا فرق، گویا کہ صحابہ نے جوہر شناسی کا ثبوت دیا اور یہود جوہر شناسی کا ثبوت دینے سے عاجز رہے۔ یہود تقلیدی طور پر مان رہے تھے جن کو مان رہے تھے، اور صحابہ نے پہچان کر مارا جن کو مانا۔ صحابہ نے حقیقت کو مجرد سطح پر دیکھا، مجرد سطح پر، اور اس کو پہچان کر اس کا ساتھ دیا، جبکہ یہود نے یہ ثابت کیا کہ وہ حقیقت کو مجرد سطح پر پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یعنی حقیقت جب ظاہری بڑائیوں سے الگ کر دی جائے تو اس کو پہچان نہیں سکتے، یہ تھا یہود کا ایمان۔ لیکن صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ ظاہری بڑائیوں کے بغیر اگر حقیقت ان کے سامنے آئے تب بھی اس کو پہچان لیں گے۔ ایک لفظ میں یہود کا کیس تقلید آبا کا کیس تھا اور صحابہ کرام کا کیس جوہر شناسی کا کیس، بس یہی وہ فرق ہے جس نے ایک گروہ کو اللہ کی نظر میں مومن ٹھہرایا، مومن، اور دوسرا گروہ اللہ کی نظر میں غیر مومن ہو کر رہ گیا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ والا ایمان معرفت والا ایمان ہے، صحابہ نے مجرد سطح پر حقیقت کو پہچانا اور اس کا ساتھ دیا۔ آج بھی وہی ایمان حقیقی ایمان ہے جو آدمی کے اندر مجرد سطح پر حقیقت کو دیکھنے کی نظر پیدا کر دے۔ یہ فرق کوئی معمولی فرق نہیں، یہ بے حد بنیادی فرق ہے، یہ اساسی فرق ہے، یہ جڑ کا فرق ہے۔ اسی سے وہ تمام اعلی خصوصیات اور اعلی صفات پیدا ہوتی ہیں جو ہم صحابہ کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ یعنی صحابہ کی زندگیوں میں جو اعلی چیزیں نظر آتی ہیں وہ سب ان کے اسی ایمان کا نتیجہ تھی۔ اب صحابہ کی زندگی کے چند پہلوؤں کو دیکھیے اور ان کو ان کے ایمان سے لنک کر کے سمجھیے اس معاملے کو۔ ایک ایمان وہ ہے جو بس جامد عقیدہ ہو، جو آدمی کے ذہنی اسٹور میں بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز کے طور پر پڑا ہوا ہو، وہ آدمی کی زندگی کا کل نہ ہو بلکہ وہ اس کا صرف ایک جز ہو۔ یعنی ویسے ہی جیسا کہ میں نے اسے پہلے عرض کیا کہ چھنگ لیا۔ دوسرا ایمان وہ ہے جو آدمی کے اندر اتنی گہرائی کے ساتھ اترے کہ وہی اس کی فکر و نظر بن جائے، آدمی ہر چیز کو اسی خاص زاویے سے دیکھنے لگے، وہ ہر چیز میں اپنے ایمان کی جھلک پانے لگے۔ اس کا ایمان اس کا ایک جز نہ ہو، اس کا ایک پارٹ نہ ہو، بلکہ وہی اس کا کل بن جائے، وہی اس کا ہول بن جائے۔ کوئی حقیقت جب گہرائی کے ساتھ کسی کو ملتی ہے تو وہ اس کی سوچ بن جاتی ہے۔ حقیقت جب گہرائی کے ساتھ کسی کو ملتی ہے تو وہ اس کی سوچ بن جاتی ہے۔ ایمان اسی قسم کی ایک عظیم حقیقت ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایمان ایک زندہ حقیقت کے طور پر کسی کے اندر داخل ہو، ایک زندہ حقیقت کے طور پر کسی کے اندر داخل ہو اور اس کی سوچ اور اس کے جذبات پر چھا نہ جائے، یہ ناممکن ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان اسی قسم کا ایک زندہ ایمان تھا. ان کا ایمان ان کے پورے فکر و خیال پر چھا گیا تھا. وہ ہر چیز میں اسی کا عکس دیکھنے لگے تھے. ہر چیز جو ان کی نگاہ سے گزرتی تھی وہ ان کے ایمان کے سانچے میں ڈھل جاتی تھی. ہر مشاہدہ ان کے ذہنی خانے میں داخل ہو کر ایمانی سبق کا ذریعہ بن جاتا تھا. ایک صحابی کا واقعہ لیجیے اس سلسلے میں. روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک گاڑی گزری جس میں دو جانور جتے ہوئے تھے. چلتے چلتے ایک جانور بیٹھ گیا اور دوسرا جانور کھڑا رہا. جو جانور بیٹھ گیا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو گاڑی والے نے ڈنڈے سے مارا. صحابی نے اس کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر ان کی زبان سے نکلا کیا؟ ان کی زبان سے یہ نکلا، ان فی ھذا لمعتبرن، اس کے اندر بھی نصیحت ہے، اس واقعے کے اندر بھی ایک سبق ہے. یعنی جو جانور چلتا رہا وہ بچ گیا، اور جس جانور نے سستی دکھائی اس پر مار پڑی. یہی معاملہ انسان کے ساتھ آخرت میں ہوگا. جو انسان خدا کی ڈیوٹی پوری کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو انسان خدا کی ڈیوٹی نہیں پوری کرے گا اس کو سزا ملے گی. گاڑی کا واقعہ بظاہر ایک دنیوی واقعہ تھا، ایک مادی واقعہ تھا، مگر صحابی نے اس دنیوی اور مادی واقعے میں آخرت کی جھلک دیکھ لی. ایک مادی مشاہدے میں صحابی کو آخرت کی تصویر دکھائی دی. ایک مادی مشاہدہ صحابی کے ذہنی خانے میں داخل ہو کر روحانی واقعہ بن گیا، وہ روحانی واقعے میں ڈھل گیا. اسی طرح سے ایک اور واقعہ لیجیے. موجودہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے سب سے زیادہ مشکل چیز کیا ہے؟ دوسرے کے فضل و کمال کا اعتراف کرنا، کسی دوسرے شخص کے بارے میں یہ اقرار کرنا کہ وہ کوئی خصوصیت رکھتا ہے، یہ مشکل ترین کام ہے. ہر آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں اتنا زیادہ گم رہتا ہے کہ اس کو دوسرے کی خوبی دکھائی نہیں دیتی. مگر ایک سچا مومن اس کمزوری سے پاک ہوتا ہے. ایمان در حقیقت خدا کی بڑائی کے مقابلے میں اپنی چھوٹائی کی دریافت ہے، اپنی عجز کی دریافت ہے. جب یہ ایمان کسی کو گہرائی کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے، بالکل لازمی نتیجہ، کہ اس کی اپنی ذات اس کی نظر سے حذف ہو جاتی ہے. اس کا ایمان اس سے اس کی انا کو چھین لیتا ہے. یہ وجہ ہے کہ مومن کے اندر اعتراف کا مادہ کمال درجے میں پیدا ہو جاتا ہے. دوسرے کا اعتراف کرنے میں آدمی کی اپنی انا رکاوٹ بنتی ہے. ہمیشہ جو چیز رکاوٹ بنتی ہے دوسرے کا اعتراف کرنے میں وہ انا ہے، وہ ایگو ہے. جس شخص کی انا مٹ چکی ہو، جس کا ایگو ختم ہو چکا ہو، اس کے لیے کیا چیز ہوگی جو دوسرے کے فضل و کمال کو سمجھنے میں اور اس کا اعتراف کرنے میں رکاوٹ بنے؟ لبید، حضرت لبید ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی، وہ عرب کے ایک شاعر تھے اور بہت مشہور شاعر تھے. تو انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کا حال کیا ہوا؟ قرآن کو سنتے ہی وہ فوراً اس کے مومن بن گئے، فوراً اس کی عظمت کا انہوں نے اعتراف کر لیا. ان کا اعتراف اتنا زیادہ بڑھا، اتنا زیادہ بڑھا کہ اس کے بعد ان کی شاعری چھوٹ گئی، ان کی شاعری چھوٹ گئی. کسی نے پوچھا کہ آپ نے شاعری کیوں چھوڑ دی؟ تو انہوں نے کہا، اب بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی؟ ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی؟ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن یہ چھوٹا سا جملہ کہنا ہمارے پہاڑ کو اٹھانے سے زیادہ بڑا ہے. حضرت لبید کے اس جملے کی اہمیت سمجھنے کے لیے ہم کو 1400 برس پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت لبید نے جب یہ جملہ کہا، اس وقت قرآن ابھی اتر رہا تھا، جب قرآن کو ماننے والے مظلوم تھے، جب دنیا میں قرآن کی وہ عظمت قائم نہیں ہوئی تھی جو بعد کو پیش آنے والے تاریخی واقعات کے نتیجے میں قائم ہوئی۔ وہ عظمت جو بعد کو تاریخی طور پر قائم ہوئی قرآن کی، وہ ابھی قائم نہیں ہوئی تھی، ابھی قرآن ایک ابتدائی کتاب تھا۔ اس وقت یہ کہنا کہ کیا قرآن کے بعد بھی، ایک بہت مشکل کام تھا۔ اس کے لیے صحابہ والا ایمان درکار تھا جو آدمی کی خودی کو اس سے چھین لے تاکہ وہ اپنی ذات کے باہر کی حقیقتوں کو کھلے طور پر دیکھنے لگے۔ اس کے لیے وہ نگاہ درکار ہے جبکہ آدمی حال میں مستقبل کو دیکھ لیتا ہے۔ بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو ایمان آدمی کے اندر یہ صفت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعے کو لیجئے۔ حضرت ابو مسعود ایک صحابی تھے، ایک بار وہ اپنے غلام پر خفا ہو گئے اور اس کو ڈنڈے سے مارنے لگے۔ اتفاق سے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ابو مسعود اپنے غلام کو مار رہے ہیں۔ رسول اللہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، اعلم وا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام۔ اے ابو مسعود، جان لو کہ اللہ تمہارے اوپر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس غلام کے اوپر قادر ہو۔ حضرت ابو مسعود نے جب اس تنبیہ کو سنا تو ان کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ کر گر پڑا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو اس سے پہلے اپنے غلام کو مار رہا تھا، اس کے بعد کیوں ایسا ہوا کہ ڈنڈا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو مسعود پہلے معاملے کو بندے اور بندے کی نسبت سے دیکھ رہے تھے، اب اس یاد دہانی کے بعد وہ معاملے کو خدا اور بندے کی نسبت سے دیکھنے لگے۔ جب وہ معاملے کو بندے اور بندے کی نسبت سے دیکھ رہے تھے تو وہ اپنے اور غلام کے درمیان فرق پا رہے تھے۔ میں مالک ہوں اور وہ ملازم، میں طاقتور ہوں اور وہ کمزور، میں امیر ہوں اور وہ غریب، میں صاحب حیثیت ہوں اور وہ بے حیثیت، یہ فرق۔ مگر جب یہ ذہن ختم ہوا اور انہوں نے معاملے کو خدا اور بندے کی نسبت سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو بھی وہیں کھڑا ہوا پایا جہاں انہوں نے اس سے پہلے اپنے غلام کو کھڑا کر رکھا تھا، کیونکہ خدا کے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں، آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں خدا کے مقابلے میں۔ انسان کے درمیان ہمیشہ فرق ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب معاملے کو بندے اور بندے کی نسبت سے دیکھا جائے تو ایک اور دوسرے کے درمیان فرق دکھائی دیتا ہے۔ یہی فرق تمام ظلم اور فساد کا سبب ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے وہ چھوٹے اور کمزور پر ظلم کرنے لگتا ہے، لیکن اگر معاملات کو خدا اور بندے کی نظر سے دیکھا جانے لگے تو سارا فرق مٹ جائے گا، کیونکہ خدا کی نظر میں سب حقیر اور کمزور ہیں۔ یہ ذہن خود ظلم اور زیادتی کے مزاج کو چھین لیتا ہے۔ صحابہ کرام کا حال یہی تھا، وہ ہر معاملے کو خدا کا معاملہ سمجھتے تھے، وہ انسان کی طرف بڑھتے ہوئے سمجھتے تھے کہ خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان کے ہاتھ ہر ظلم سے رکے رہتے تھے، ان کا قدم زیادتی کی طرف بڑھنے سے باز رہتا تھا، انہیں محسوس ہوتا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا خدا کھڑا ہوا ہے۔ دوسرے مسلمانوں کا ایمان بھی اسی وقت ایمان ہے جبکہ وہ اس قسم کا زندہ ایمان بن جائے، جب ان کے اوپر خدا کی عظمت اس طرح چھا جائے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو اس کے زیر اثر محسوس کرنے لگیں، جب بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے بھی وہ یہ سوچ کر سنبھل جائیں کہ وہ خدا سے معاملہ کر رہے ہیں، کیونکہ بندہ کمزور ہے مگر خدا تو کمزور نہیں۔ ایک اور واقعے کو لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک غزوہ وہ ہے جس کو غزوہ بنی المستلق کہتے ہیں. یہ غزوہ سن 5 ہجری میں پیش آیا. اس غزوے کے بعد ایک معمولی واقعے کو شوشہ بنا کر مدینے کے منافقین نے حضرت عائشہ کو بدنام کرنا شروع کیا. بات کو قرآن میں یعنی سورہ نور میں آیت اتری جس نے حضرت عائشہ کی کامل برات کر دی. اس وقت مدینہ میں ایک مہاجر مسلمان تھے ان کا نام مستح ابن اساسہ تھا. وہ بھی منافقوں کے پروگنڈے سے متاثر ہو کر اس الزام میں شریک ہو گئے. مستح حضرت ابو بکر کے دور کے عزیز تھے. ان کی غربت کی وجہ سے حضرت ابو بکر ہر ماہ ان کی مدد کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی تھیں. قدرتی طور پر ان کو اس واقعے کے بعد مستح سے سخت شکایت ہو گئی. مستح کے اس فعل کے بعد حضرت ابو بکر نے قسم کھائی کہ اب میں مستح کی کوئی مدد نہیں کروں گا. اس پر قرآن میں یہ آیت اتری کہ تم میں جو لوگ وسعت والے ہیں ان کو نہیں چاہیے کہ وہ قسم کھا لیں کہ وہ مسکینوں کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. حضرت ابو بکر نے اس آیت کے بعد کہا بلا واللہ انی لو احب ان یغفر اللہ لی، ہاں خدا کی قسم میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اور اس کے بعد مستح کو جو اعانت وہ دیا کرتے تھے اس کو دوبارہ جاری کر دیا، بلکہ بعض روایات کے مطابق اس میں اضافہ کر دیا. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ذاتی شکایت کے معاملے میں صحابہ کا طریقہ کیا تھا. ان کی شکایت کبھی نفرت اور انتقام کی اس حد تک نہیں پہنچتی تھی جو دل سے نکل ہی نہیں سکے، اور نہ ایسا ہوتا تھا کہ شکایت پیدا ہونے کے بعد وہ شکایت والے آدمی کے لیے ظالم بن جائیں اور اس کے خلاف ہر کارروائی کرنے کو اپنے لیے جائز سمجھ لیں. صحابہ کرام ہر معاملے کو آخرت کے لحاظ سے دیکھتے تھے. وہ دوسروں کے قصور کو معاف کرتے تھے تاکہ خدا ان کے قصور کو معاف کر دے. وہ دوسروں کی کوتاہی سے درگزر کرتے تھے تاکہ خدا ان کی کوتاہی سے درگزر فرمائے. آخرت کا مسئلہ ان کے ذہن پر اتنی شدت سے چھایا ہوا ہوتا تھا کہ اس کے مقابلے میں دوسرا ہر مسئلہ انہیں ہلکا نظر آتا تھا. وہ آخرت کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتے تھے. وہ آخرت کی خاطر ہر رنج کو بھلا دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس اعلی اخلاق کا نمونہ بن سکے کہ انہوں نے برائی کے بدلے بھلائی کا سلوک کیا. انہوں نے تکلیف پہنچانے والوں کو دعائیں دیں. انہوں نے یہ کیا کہ جس نے ان کو ستایا ان کے لیے وہ رحمت کا چشمہ بن گئے. یہی ایمان مثل صحابہ ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ یہی ہے جو مثل صحابہ ایمان ہو. جس شخص کو یہ تمنا ہو کہ آخرت میں خدا اس کے ایمان کو قبول کرے، اس کو چاہیے کہ وہ صحابہ کے نمونے کو پکڑے، وہ صحابہ کے طریقے کی پیروی کرے. وہ ایمان کے معاملے میں صحابہ کی تقلید کرنے والا بن جائے. اب ایک اور واقعے کو لیجئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی تھے، اور حضرت خالد بن ولید بھی ایک صحابی تھے. دونوں کے درمیان کسی معاملے میں شکایت پیدا ہو گئی. شکایت اتنی بڑھی کہ وہ عرصے تک ختم نہ ہو سکی. اس درمیان میں ایک شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آیا. اس نے ان کو خوش کرنے کے لیے حضرت خالد کو برا بھلا کہنا شروع کیا. اس نے یہ تاثر دینا چاہا حضرت خالد دینی اعتبار سے کمزور ہیں، ان کا اسلام زیادہ قابل اعتماد نہیں۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن عوف سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے مذکورہ آدمی سے کہا، مہ فینما بیننا لم یبلغ دیننا، دور ہو، ہمارے اور ان کے درمیان جو بات ہے وہ ہم دونوں کے دین تک نہیں پہنچے گی، یعنی ہمارے اور ان کے درمیان دنیا کے معاملے میں جو شکایت ہے اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے اسلام کو ناپنے لگیں، اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو دینی حیثیت سے برا کرنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ اگر کسی شخص سے ایک معاملے میں شکایت ہو جائے تو اس کو بس اسی معاملے تک محدود رکھا جائے، اس معاملے سے آگے نہ بڑھایا جائے، یعنی ایک معاملے کی شکایت کو سارے معاملے کی شکایت نہ بنایا جائے، ایک معاملے کی شکایت کو لے کر آدمی ایسا نہ کرے کہ وہ دوسرے شخص کو ہر معاملے میں کنڈم کرنے لگے۔ چنانچہ صحابہ کرام قرآن کی اس ہدایت کے سختی سے پابند تھے جو قرآن میں ان الفاظ میں آئی ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یعنی کسی کی دشمنی تمہیں یہاں تک نہ لے جائے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو بلکہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو، یہی راستہ تقوی کا راستہ ہے۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک مثل یہود ایمان اور دوسرا مثل صحابہ ایمان۔ مثل یہود ایمان دوسرے لفظوں میں نسلی اور تقلیدی ایمان ہے، وہ جامد پتھر کی مانند ہے جس میں کوئی جان نہیں ہوتی، اس سے کردار اور عمل کی شاخیں نہیں پھوٹتی، اس سے روحانی ترقی کے چشمے جاری نہیں ہوتے، ایسا ایمان آدمی کے دل کی گہرائیوں میں داخل نہیں ہوتا، ایسا ایمان الگ رہتا ہے اور آدمی کی زندگی الگ۔ اس کے برعکس مثل صحابہ ایمان ایک معرفت ہے، وہ ایک ڈسکوری ہے، وہ ایک فکری انقلاب ہے۔ جب کسی آدمی کے اندر یہ ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے پورے وجود کو ہلا دیتا ہے، اس کی ہستی خدا کے نور میں نہا اٹھتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سوچنے اور عمل کرنے کی پوری دنیا بدل جاتی ہے، وہ ظاہری چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے، وہ حقیقت کو مجرد سطح پر دیکھنے لگتا ہے، گرد و پیش کی ہر چیز اس کے ایمان کی خوراک بن جاتی ہے، ایمان اس کے لیے اتنی بڑی چیز ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہر چیز اس کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہے، وہ نفرت اور انتقام کی نفسیات سے بلند ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ انصاف پر قائم رہے اور کبھی صراط مستقیم سے ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔